مثل الجنة التي وعد المتقون اس جنت کی مثال صفت خوبی حالت جس جنت کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر معذوف ہے یعنی اس جنت کا حال ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تجری من تحتها الانہار اس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی اکلها دائم وظلها اکل معنی میوے جو کھانے کے قابل ہو وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی کبھی فنا نہیں ہوں گے دنیا کے اندر جو میوے ہوتے ہیں وہ موسم کے اعتبار سے ہوتے ہیں یعنی جس میوے کی موسم ہوگی وہ میوہ مارکیٹ میں دستیاب ہوگا پھر جب موسم ختم ہو جائے تو دوسری موسم کے آنے تک انتظار کیا جائے اگرچہ ابھی تو زمانہ آ گیا کولڈ اسٹوریج کا ہر پھل سال بھر ہر سبزی سال بھر کولڈ اسٹوریج کے ذریعے ملتی ہے تاکہ اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو موسم میں کھانے میں مزہ ہوتا ہے تو دنیا کی طرح وہاں پھل نہیں ہے کہ موسم سے اس کا تعلق ہو بلکہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہوگا سورج کی وجہ سے وہ ہٹے گا نہیں لیادم یہاں فیا سورج ہے ہی نہیں جنت کے اندر کہ سورج کی وجہ سے کہ سورج طلوع ہوا تو سایہ ہے کسی عمارت کا درخت کا سورج غروب ہو گیا تو عمارت کا درخت کا سایہ ختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر انوارات کی تبدیلی کے اعتبار سے سائے کی کیفیت معلوم ہوگی جنت میں مختلف قسم کے انوارات ہوں گے ان انوارات کے اعتبار سے اوقات کی تبدیلی کا احساس ہوگا جنتیوں کو جیسے کہ دنیا کے اندر شادیوں کے ہال سجائے جاتے ہیں تو اس میں قسم قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں کہ ابھی لائٹ لال جل رہی ہے تو پورا ماحول لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے پھر بلو رنگ کی لائٹ ہوتی ہے تو پورا ماحول بلو رنگ کا معلوم ہوتا ہے جیسی لائٹ ایسا پورا ماحول سما معلوم ہوتا ہے تو جنت میں سورج چاند تو ہے نہیں وہاں پر انوارات کی تبدیلی کے اعتبار سے سارے احساسات ہوں گے تلک عقب الذین اتقوا یہ جنت انجام ہے تقوی والوں کا یعنی شرک سے بچنے والوں کا وعقب الکافرین النار اور کافروں کا انجام جہنم کی آگ ہوگا والذین آتیناہم الکتاب اور جن کو ہم نے کتاب دی مراد ہے اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے حضرات جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار رحمہ اللہ تعالیٰ نصارہ میں سے تقریباً 80 آدمی ایمان لائے تھے ایک وقت میں اس میں 40 نجران کے تھے 8 یمن کے تھے 32 حبشہ کے تھے یہ لوگ مراد ہے والذین آتیناہم الکتاب کہ جن کو کتاب دی گئی اس کے اندر سے جو اہل ایمان ہیں یفرحون بما انزل الیک وہ خوش ہوتے ہیں اس وحی کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اتاری گئی اس وحی کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اتاری گئی۔ تو اہل کتاب کے جو علماء ہیں، اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے مسلمان ہیں، وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی وجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ خوشی کی وجہ کیا؟ لموافقتہ ما عندہم، اس لیے کہ قرآن کی باتیں ان کی کتاب کے موافق ہیں، کہ ان کے پاس جو آسمانی کتاب تورات اور انجیل ہے، اس میں جو مضامین ہیں ان مضامین کے ساتھ قرآن کے مضامین موافق ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کی معروف تفسیر۔ بعض حضرات نے ایک تفسیر اور کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے قرآن دیا، مراد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یفرحون بما انزل الیک، جو نئے نئے احکام، نئے نئے واقعات، نئی نئی باتیں قرآن میں نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نئے احکام کے آنے سے منہ نہیں چڑھاتے کہ نیا اعلان آیا، نیا قانون آیا، ایسا منہ نہیں چڑھاتے۔ اور جیسے نئے نئے احکام آتے ہیں، نئے نئے قصص آتے ہیں، نئی نئی باتیں آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضًا، اور جماعتوں میں سے، الذین تحزبوا علیک بالمعاداتی، جو لوگ آپ کے خلاف گروہ بندی کرتے ہیں دشمنی کرتے ہوئے۔ احزاب سے مراد کون؟ وہ مشرکین، وہ یہود جو آپ کے خلاف دشمنی میں گروہ بندی کرتے ہیں، یعنی وہ سب آپس میں متحد ہو گئے حضور کی عداوت اور دشمنی کے اندر، جیسا کہ انہوں نے غزوہ احزاب کے وقت پر آپس میں اتحاد کر لیا، یہودیوں نے اور مکہ کے کافروں نے مدینہ پر بڑا حملہ کرنے کے لیے۔ من ینکر بعضا، وہ قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن میں رحمان کا لفظ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی تو قریشیوں نے کہا کہ نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چاہیے، ہم نہیں جانتے۔ قالوا عمر رحمان، یہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے، مٹاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبور کیا انہوں نے مٹانے کے اوپر، اصرار کیا۔ تو اور وہی معاملہ ہے رحمان یمامہ کے ساتھ، ان کے ذہن میں جو ایک اشتباء پیدا ہوتا تھا اس کی وجہ سے۔ وما عدل قصص، اور دوسرا کیا؟ وہ احکام جو ان کی شریعت کے خلاف ہوئے اس کا بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ قصص اور واقعات کے علاوہ جو احکام قرآن میں ایسے نازل ہوتے جو احکام تورات اور انجیل کے خلاف ہوتے، ان احکام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف وغیرہ قرآن میں بیان کیے گئے اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ تو مکمل قرآن کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، قرآن کے بعض احکام کا انکار کرتے تھے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے نبی ان کو یوں کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کروں، ان احکام میں جو میرے اوپر نازل ہوئے ہیں۔ جب نبی کو حکم دیا گیا کہ ان اعبد اللہ، ما मालूम हुआ इबादत किसी से साकित नहीं होती है, इबादत किसी से माफ नहीं होती। नबी से माफ नहीं होती तो दूसरों से तो बदरजे औला माफ नहीं होती है। قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، إليه أدعو وإليه مآب، اسی اللہ کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، इसी तरह किस क्या मतलब इसी तरह का, पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर हमने जो वही नाजिल की उनकी जबानों में नाजिल की थी, इसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके ऊपर कुरान उतार रहे हैं अरबी जबान के अंदर। حکمن عربیہ، وہ عربی زبان میں ایک حکم نامہ ہے، فرمان ہے عربی زبان کے اندر، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ اب جو اس کو کہا گیا حکمن عربیہ کیا مطلب، اس لیے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں حلال حرام، یہ تمام کے تمام احکام جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا وہ ہے حکمن عربیاً۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر کیسے کی کہ عربی زبان میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ بھئی جو بھی میں قرآن میں باتیں نازل کروں اس کو تمہیں ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کافروں کی خواہشات پر چلیں گے جس بات کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، ان کی ملت کفر کی، بالفرض بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس توحید کا علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ ان کی خواہشات پر عمل کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ شان نزول آگے والی آیت کا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 11 شادیاں کی، تو اس میں بھی ان مشرکین کو پیٹ میں دکھاوا ہوا کہ یہ نبی نعوذ باللہ بس نبوت کے نام پہ شادیاں ہی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں نے تہمت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ تم نبی کو عار دلاتے ہو کثرت ازدواج کے اوپر، پچھلے زمانے کے اندر جو انبیاء گزرے ان کی تو کئی کئی بیویاں تھیں، کتنی ساری ان کی بیویاں تھیں، تو وہ چیز تم کو نظر نہیں آتی اشکال کرنے کے لیے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی متعدد بیویاں ہونے کے باوجود تم ان کی نبوت کے معترف ہو، قائل ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں کی، اس میں تم کو پیٹ میں دکھاوا ہونے لگا، یہ ان لوگوں کی تردید ہے۔ آگے والی آیت نازل ہوئی جب انہوں نے آر دلائی کثرت عورت پر، زیادہ نکاح کے اوپر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر بھیجے اور ان کے لیے ہم نے بیویاں اور اولاد بنائی، بیویاں بھی تھی اولاد بھی تھی ان کی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیوی نے 700 باندیاں تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-11. رہا اولاد کا معاملہ تو حضور کے تو صرف 7 اولاد، 4 بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور 3 بیٹے. ترتیب ولادت کیسے ہوئی؟ پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اسی نسبت سے یہودی لوگ آپ کو ابو القاسم کہتے تھے. پھر حضرت زینب کی پیدائش ہوئی، پھر حضرت رقیہ کی، پھر حضرت فاطمہ کی، پھر ام کلثوم کی، پھر حضرت عبداللہ کی جن کو طیب کا لقب دیتے ہیں، پھر حضرت طاہر کی جن کو ابراہیم کہتے ہیں. یہ ابراہیم ماریا قبطیہ کے وطن سے ہوئے، باقی تمام اولاد حضور کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. اور حضور کی وفات کے وقت صرف حضرت فاطمہ حیات تھی، باقی تمام اولاد کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت فاطمہ بھی حضور کے انتقال کے 6 مہینے میں انتقال کر گئی. جبکہ تم دیکھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونا تو منصوص ہے. انی رائیت احد عشر کوکبا، اور رائی ملا کے 12، تو تم کو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونے سے پیٹ میں دکھاوا نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی نے 3 بیٹے ہیں، اس میں تم لوگوں کو اشکال سوچتی ہے. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ایک آدھ نبی مستثنا ہے جنہوں نے شادی نہیں کی. سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، حضرت یحییٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں ہے کہ جب نزول فرمائیں گے تو نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، اور کس خاندان میں نکاح ہوگا وہ بھی ہے روایت کے اندر، اور اولاد کا ہونا بھی موجود ہے. تو دنیاوی زوجیت اور اولاد وغیرہ تعلقات کامل انسان کے کمال کو نقصان نہیں دیتے. دنیا میں کسی کی اولاد ہو رہے، کسی کی بیوی ہو رہے، تو یہ کامل انسان کے کمال کو نقصان نہیں پہنچاتے. بیوی بچے ہونے سے کیا ہو؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لے آوے اللہ کی اجازت کے بغیر، چونکہ رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار ہے، اپنے اختیار میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے بھائی. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب، ہر مدت لکھی ہوئی ہے، ہر مدت کی کتاب ہے، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے اس کی حد کو. کیا مطلب لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب؟ نمبر 1، ہر زمانے کے مناسب احکام لکھی ہوئی کتاب ہر دور کے نبی کو دی گئی. ہر زمانے کے مناسب احکام لکھی ہوئی کتاب ہر زمانے کے نبیوں کو دی گئی پہلے زمانے میں. نمبر 2، ہر کام جس کا ہونا اللہ کے یہاں مقدر ہے، اس کا وقت اللہ تعالی کے یہاں لکھا ہوا ہے. لکل اجل کتاب، ہر کام جس کا ہونا مقدر ہے، اس کا وقت اللہ تعالی کے یہاں لکھا ہوا ہے. کون کب پیدا ہوگا، کون کب تک زندہ رہے گا، کون کہاں جائے گا، کون کیا کام کرے گا، سب لکھا ہوا موجود ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ اس لکھی ہوئی چیز میں سے جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. یثبت میں تخفیف تشدید دونوں قراتے ہیں. ما یشاء من الاحکام وغیرہا، کیا مطلب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو احکام آسمانی کتابوں میں نازل فرماتے ہیں وہ احکام میں سے جتنے احکام چاہتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں، باقی احکام کو اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے آیت کا مطلب نمبر ون۔ اب یہاں کوئی اشکال نہ کرے کہ کیوں پہلے سے غیر منسوخ احکام نہیں آتے۔ بھائی جب نئی نئی شریعت نازل ہوتی ہے تو عمل کرنے والوں کے لیے ایک دم سے کوئی مشقت اور گیرانی نہ ہو جائے، اس لیے احکام پہلے کچھ اور پھر بعد میں اس میں نسخ، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے۔ جیسے مریض، اس کے دوا کا ڈوز بدلنا پڑتا ہے اس کے حالات کو دیکھ کر کے۔ دوسرا مطلب کیا آیت کریمہ کا؟ انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہر وقت رہتے ہیں انسان کے اعمال کو لکھنے والے، تو انسان کی ہر چیز لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز انسان نے بولی کی لکھ لیتے ہیں۔ اب جتنی بھی بات انسان نے بولی یا جتنے بھی کام کیے، وہ تمام بات اور کام سے ثواب یا سزا متعلق نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ایسی بولتا ہے جس میں ثواب بھی نہیں سزا بھی نہیں، بہت سے کام ایسے کرتا ہے جس پر ثواب بھی نہیں سزا بھی نہیں۔ تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ اولاً تو ہر بات اور ہر کام کو لکھ لیتے ہیں، پھر اعمال کے دفتر کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں ثواب کی باتیں کتنی، سزا کی باتیں کتنی، اس کو باقی رکھو، اور باقی جو بات اور کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اور سزا سے کوئی تعلق نہیں، مٹا ڈالو اس کو۔ یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ تیسرا مطلب، بندہ گندا کرے گناہ، پھر کرے توبہ، تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یمحو کا مطلب توبہ کی برکت سے گناہ معاف، وہ عمل نامے سے بھی مٹا دیتے ہیں، توبہ کی عمل نامے سے بھی مٹا دیے گئے۔ جس گناہ پر توبہ نہیں کی وہ عمل نامے میں باقی رہ جاتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ نمبر چار، اس کا تعلق عموم سے ہے۔ کیا مطلب عموم سے ہونے کا؟ ہر چیز انسان کی، ہر چیز انسان کی، اس میں آ گئی انسان کی عادت، عمر، روزی، شقاوت، سعادت، موت، حیات، ہر چیز آ گئی انسان کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ باقی رکھتے ہیں، جو حکم چاہتے ہیں اس کو مٹاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک بات پڑھی ہے، تقدیر معلق اور مبرم، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا تو اتنی عمر بڑھائیں گے، نہیں کرے گا تو اتنی عمر کم ہوگی، یہ بندہ صلہ فلاں نیکی کرے گا اس کو اتنی روزی ملے گی، نہیں کرے گا تو اتنی روزی نہیں ملے گی۔ تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ تو اس طریقے سے اعمال نامے کا حل ہے کہ انسان کی بہت ساری چیزیں باقی رکھی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں مٹا دی جاتی ہے، جیسے عمل اس کے اعتبار سے۔ نمبر پانچ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انسان کا رزق اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں، اور عمر، سعادت، شقاوت، یہ بھی۔ گویا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس میں تخصیص ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کا عمر، سعادت، شقاوت اس میں تبدیلی نہیں فرماتے، وہ تو ازل میں جو لکھ دی گئی ہے، باقی دوسری چیزوں کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، مٹانا کرنا ہوتا رہتا ہے۔ وَيُسَبِّتْ والی بھی خیرات ہے، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمام کتابوں کی اصلہ، تمام کتابوں کی اصل ہے یعنی لوح محفوظ، اَصْلُهُ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ مِنْهُ شَيْءٌ ایسی اصل کہ اس میں سے کوئی چیز نہ بدلے، اور وہ کیا ہے؟ ازل میں جو لکھ لیا گیا انسان کے بارے میں وہ سب اس میں محفوظ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نون کا ما شرطیہ کے میم میں ادغام ہوا ہے، ارے ما زائدہ، ان شرطیہ ما زائدہ، یا تو ہم بعض وہ عذاب جس کا ان کافروں کو ہم نے وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں ہم دکھلا دیں گے، بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان کافروں کو وعدہ کیا ہے فی حیاتی کا آپ کی زندگی میں ہم آپ کو دکھلا دیں گے۔ کافروں کو جو عذاب ہے وہ دو طرح کا، ایک قسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو گیا ہے، اور دوسرا حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوا، او نتوفینک یعنی ان کو عذاب دینے سے پہلے ہم آپ کی روح قبض کر لے وے اور ہم ان کو دنیا سے، آپ کو دنیا سے اٹھا لے وے۔ تو دو طرح کا عذاب، ایک حیات مقدسہ میں جو آئے گا، دوسرا حیات مقدسہ کے بعد جو آئے گا۔ جواب شرط معذوب فضا کا، یعنی اللہ تعالی وہ عذاب آپ کی نظروں کے سامنے ظاہر کریں گے، اور وہ عذاب کا ظاہر ہونا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوگی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے، حساب لینا ہمارے پاس ہے۔ اِذَا سَارُوا إِلَيْنَا جب ہمارے پاس آئیں گے حساب لیں گے، فَنُجَازِيهِمْ ہم جزا سزا دیں گے ان کو۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها کیا ان مکہ کے کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، ان کی زمین کو ہم اس کے کنارے سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جتنے کافروں کے علاقے فتح کریں گے اتنی کافروں کی زمینیں کم ہوتی جائے گی، کہ بھئی مکہ فتح کیا ہے تو مکہ مسلمانوں کا ہو گیا تو کافروں کا مکہ کم ہو گیا، ہنین فتح کیا تو ہنین مسلمانوں کا ہو گیا کافروں کا ہنین کم ہو گیا۔ تو جتنی فتوحات حضور اور صحابہ نے کی اتنی کمی آتی چلی گئی کافروں کے شہروں میں ملکوں میں۔ یہ ننکسوہا من اطرافیہا کا مطلب آیت کریمہ میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نصرت اور مدد فرما رہے ہیں، کافروں کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی حکومت کی توسیع ہو رہی ہے۔ توسیع بعض حضرات نے کیا مطلب لیا؟ ہم زمین کو اس کے کنارے سے گھٹاتے جا رہے ہیں، مراد ہے علماء، صلحاء، بڑے شریف لوگ جو زمین کے اوپر آباد ہے، ان کی موت ہے زمین کا کناروں سے گھٹتا جانا۔ علماء کی موت، صلحاء کی موت، شرفاء کی موت، یہ زمین کا اس کے کناروں سے گھٹتا جانا۔ اسے حدیث میں نہیں آتا ہے وہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، तो उसका मतलब ये है कि इल्म वाले उलमा उठा लिए जाएंगे। बाकी कुतुब खाने तो बढ़ते ही जा रहे हैं, किताबें भी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है, उसके खुलने के अवकात भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन किताबों के उलूम के हामिलीन अहले इल्म घटते चले जाएंगे। ये है नन कुसुहा मिन अतराफिहा। आयत का खुलासा ये है कि इस दुनिया के अंदर जो तगैयुरात हो रहे हैं, आबादी के बाद वैरानी, जिंदगी के बाद मौत, इज्जत के बाद जिल्लती, ये सब चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया के अंदर अहले ईमान का गलबा होगा, काफिर लोग जलील होंगे, उनकी इज्जत जिल्लत से तब्दील होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ऐसा हुआ और खूब जो है इस तरीके से हुआ। तो खैर, मुकाफिरों के ममालिक का फतह कर लिया जाना, अल्लाह के अहकाम का नाफिज होना, ये सब जो है मुसलमानों की जिस कदर पेश कदमी होगी, काफिर लोग इतने जो है पीछे की तरफ हटते चलेंगे। अब यह एक इश्काल पैदा होता है कि इस्लामी फुतुहात का सिलसिला तो मक्की ज़माने में थोड़ा ही हुआ, वो तो मदनी दौर में हुआ, और आयत तो मक्की है, सूरत मक्की चल रही है, और फुतुहात इस्लामिया का सिलसिला मदनी दौर में हुआ, तो फिर जोड़ नहीं खा रहा है। तो बाद हजरात ने इश्काल का हल यूँ कर डाला कि आयत मदनी है भले सूरत मक्की हो गए, सूरत मक्की आयत मदनी, इसलिए इश्काल ही बाकी नहीं रहे। बाद हजरात क्या कहते हैं कि मक्की जिंदगी के अंदर भी दीन की इशात और तबलीग शुरू हो चुकी थी, हबशा गया नहीं इस्लाम, मक्की जिंदगी में तो हिजरत हबशा उला हुई थी और वह सहाबा का शानदार इस्तकबाल हुआ, शायद हबशा ईमान ले आए, फिर अहले मदीना के बैत अकबा उला सानिया करके गए, ये मक्की जिंदगी में हुआ। तो मक्की जिंदगी में भी फुतुहात शुरू हो चुकी थी, इसलिए मक्की मानते हुए भी इश्काल बाकी नहीं रहता है। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मी, अल्लाह ताला मखलूक में जो चाहे फैसला करते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले को कोई रद्द करने वाला नहीं है। वहुवा सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द ही हिसाब लेने वाले हैं। وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, और इनसे पहले जो लोग थे उन्होंने मकर किया नबियों के साथ। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ये मक्का के कुफार आपसे मकर कर रहे, साजिशें कर रहे, इनसे पहले जो काफिर थे ना, उन्होंने अपने अपने ज़माने के नबियों के साथ मकर किए थे। فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, सारा का सारा मकर तो अल्लाह ही का चलेगा, उनका मकर चलने वाला नहीं है। وَلَيْسَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ, इन काफिरों का मकर अल्लाह के मकर की तरह थोड़ा ही है। क्यों? यानी अल्लाह की तदबीर को काफिरों की तदबीर कहाँ पहुँचेगी, इसलिए कि काफिरों की दुश्मनों की तदबीर भी मखलूक है, और वो तदबीरें उसी वक्त नुकसान पहुंचाएगी जब अल्लाह का फैसला होगा, जबकि अल्लाह ताला की जो तदबीर है वो तदबीर अल्लाह ताला की किसी की पाबंद नहीं है, इसीलिए वो तो फैसला नाफिस हो ही जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है, इसीलिए कि अल्लाह ताला का मामला कैसा है, यालम मा तकसिबु कुल्लु नफ्स, अल्लाह ताला हर नफ्स जो करता है उसको जानते हैं, लिहाजा उसके लिए अल्लाह जजा सजा जो होगी वो तैयार करेंगे। फहाजा हुवल मकर कुल्लुहु लिअन्नहु यातीहिम मिन हैसु ला यशुरून, इसी किए हुए के मुताबिक अल्लाह ताला उनको बदला देंगे, हर तरह से उनके पास इस तरह आएगी कि उनको शुहूर और पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह का मकर कैसे आया, कैसे उनको पकड़ के दबोच लिया। وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ, काफिरों की जींस जान लेगी कि अंजाम किसका अच्छा होता है, آخرت میں ان کافروں کا اچھا انجام ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اچھا انجام ہوگا؟ پتہ چل جائے گا، ظاہر ہے کہ صحابہ اور حضور کا انجام اچھا ہوگا، ان کا انجام تو برا ہی ہونے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہنے لگے آپ کو کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ نقطۂ اختلاف ظاہر ہو گیا، یہ نقطۂ اختلاف، آپ کا دعویٰ آپ رسول ہے، صحیح سچا دعویٰ، آپ کے متبعین بھی مانتے ہیں کہ آپ صحیح سچے رسول ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہی نقطۂ اختلاف ہے بس۔ اب آئندہ قضا بالحق اور بقا، کہ کس کی بات باقی رہتی ہے، کس کی بات زیادہ انفع ہے، والے قانون سے واضح ہو جائے گا سب کچھ کہ کون جو ہے حق پر ہے، کون باطل کے اوپر ہے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، ابو جہل ان کمپنی کا نام و نشان نہ رہا، اور نبی اور ان کے متبع کا نام نشان کیا، ان کی ہر چیز باقی رہی، یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ حق پر ہے نبی اور ان کے متبعین۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، اے نبی ان کو کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میری سچائی پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی یہود اور نصارا میں سے ایمان لانے والے، وہ بھی گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں حضور کے صفات صاف صاف لفظ میں موجود ہیں، اسی لیے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جی